أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ظہور امام زمانہ کے لیے صلوات پڑھ لیں.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
ولعنت اللہ علی اعدائہم وظالمیہم وغاصبی حقوقہم لعنت الدائمۃ من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صلوات. Can I request young people to sit in front, please? Come forward. Please say one more salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali. So if you sit closer, I can feel support that there is somebody is listening.
Allahumma
salli ala Muhammad wa Ali. The subject that we discussed in the past couple of days, that was prophethood, nubuwwat. And within prophethood, we discussed about need of prophets, what is the philosophy that Allah subhanahu wa ta'ala has sent the prophets to us. Today, we would like to discuss aims and objectives of prophets. And yesterday I little bit touched about that, but let me expand on that. That what are the objectives of prophets? Why they came to this world? So as I mentioned yesterday, that one of the most important objectives that has been said in this verse that I've recited, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, that surely we sent down messenger in every nation, in every group of people. And I said what it means when we say ummah. Jab hum ummat kehte hain, isse murad kya hai? Ummat jinke andar ishtiraq paya jata hai, jinke andar common values paye jati hain, jinki ek jinka ek aqeedah ho. If we have same belief and common values, then it is called ummah. Otherwise, there is no ummah existing. Being completely scattered and having no relation with one another, not sharing our belief, what belief do we have, then we are not going to be considered as ummah. In every ummah, har group mein, har qaum mein Khuda ne rasool bheja hai, anbiya ko bheja hai. So the objective of that has been said, ane'budullah wa ijtanibut taghut. There are two objectives that Quran has mentioned. One is that worship Allah subhanahu wa ta'ala and refrain from taghut. Ane'budullah wa ijtanibut taghut. Can somebody go outside, please? Ask these people that, please mind. Please say salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali.
Yes. Worship Allah subhanahu wa ta'ala. So yesterday I said that worship, what it means. Does it mean to pray Allah subhanahu wa ta'ala? If that is praying Allah subhanahu wa ta'ala, then everybody has to stay on musalla, or we have to stay in masjid. Tamam awqat bas tasbih karte rahe, zikr karte rahe, namaz padhte rahe, iske ilawa kuch nahi kare. Allah ne bheja hame prayer ke liye. It does not make sense. It does not make sense. Definitely there must be some other meaning of worship. Worship has a particular meaning and there is a general meaning. Ya hum ye keh sakte hain ke ibadat ka ek kulli maana hai, ek juz'i maana hai. Ibadat ka kulli maana Allah ki bandagi hai. Hum ye keh sakte hain Allah ne hame paida kiya bandagi ke liye. To serve Allah subhanahu wa ta'ala, to serve the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, to be in the service of Allah subhanahu wa ta'ala. That is what it means, worshipping Allah. Ane'budu Allah. You need to be in the service of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday, I raised a question and I hope somebody thought about that. The question was, why we need to worship Allah subhanahu wa ta'ala? Is that something that is need of Allah? Or is that something that it is our need? Why is that? Akhir bandagi ki zaroorat kyon hai? Khuda hame paida karta azad, jo ji chahe kare, maze se rahe, aaram se zindagi basar kare, kuch zaroorat nahi karne ki, aapka jo ji chahta hai kare. Kya ye nahi kar sakta? So why we need to worship Allah subhanahu wa ta'ala? Anybody would like to answer? For love and respect. For everything that He provides us. It is for our perfection. Bismillah. جی بزرگوں نے کہا کہ ہم نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ ہم اپنی مرضی سے جانے والے ہیں. وی آر ناٹ ہیئر ود آور ول اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو بیک ود آور ول. سو وی ہیو ٹو ورشپ دا ون ہو ہیز گیون اس ایوری تھنگ. لائق عبادت ہے. سب کئی قسم کی تفاسیر ہو سکتی ہیں. ایک وقت انسان جب نعمات کو دیکھے, اپنی خلقت کو دیکھے, اپنے اطراف کو دیکھے, تو انسان میں ایک شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. If somebody gives us a little bit on your birthday, somebody brings a cake. So cake is nothing, of course. It's just for a few pounds, right? A 5 pound, 10 pound, 12 pound, that is much its cost. Agar koi 10-12 pound ka ایک کیک لے کے آ جاتا ہے تو آپ اسی پہ شکر گزار ہو جاتے ہیں، اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی پہ اس آدمی کا جو دینے والا ہے اس کے سامنے شکر گزار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ. یو ریممبر دیٹ ہول یور لائف، سمبڈی براٹ اے کیک آن مائی برتھ ڈے، isn't that correct? And then you like to take that back in their birthday, although birthday I don't have any reasoning, I don't understand that it's becoming really a big issue. But of course for the personalities, those who are deserving for celebrating birthday, those whom their birthday it's brought blessings in this world. Lekin یہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا کسی نے گفٹ دیا تو ہم نے اس کا شکر ادا کرنا چاہا. Somebody gave me a iPhone, my father bought for me iPhone, so I'm really thankful. I keep saying, Dad, thank you that you gave me iPhone. Can I request not to use iPhone? I'm using that because I'm looking at the verse of Quran. I'm not using it at the moment. It's good that when we come into majalis at that time, we just leave them. Just listen, pay attention. Please say salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. One is sense of thankfulness. One of the reason we worship Allah subhanahu wa ta'ala, sense of thankfulness. انسانی زندگی میں یہ ایک شعور پایا جاتا ہے، اس شعور کا نام ہے شکریہ ادا کرنے کا شعور. یہ شعور ہمیں پایا جاتا ہے، ہم کبھی گرنے لگے کوئی پکڑ لیتا ہے جی، ہم فوراً کہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بچا لیا جی. اگر کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے گر جائے کوئی اٹھا کے دے دے تو ہم کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے چھوٹی سی چیز اٹھا کے دے دی. لیکن وہ جو ہزاروں مرتبہ زندگی میں ہماری جان بچاتا ہے، جو ہمیں زندگی دیتا ہے، جو ہمیں یہی شعور دیتا ہے شکریہ ادا کرنے کا، جس نے شکریہ ادا کرنے کا شعور ادا کیا، اگر وہ یہ شعور نہ دیتا ہم شکریہ کہاں ادا کرتے. جس نے مرضوں میں بچایا، جس نے حادثوں سے بچایا، جس نے ہماری زندگی کو ابھی تک جاری رکھا ہے، اس کا شکریہ ادا کر، اس کا کیسے شکریہ ادا کریں گے؟ کیا ممکن ہے؟ اس نے قرآن کریم میں اس طرح ارشاد فرمایا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمات کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمات کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے. If you count the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, if you count the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, believe me, you will not be able to count that. There is no possibility. In human being, there is no capacity that it can count the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. What kind of blessing you are going to count? Blessings of eyes, blessings of ear, blessings of your tongue. Scientists, they say that when somebody puts a little morsel, a piece of food inside the mouth, then there are 12 rivers, you know, little river. Inside our mouth there are river. 12 rivers, they flow from both sides. In order that this food can be mixed up, and then there is a factory, it starts working. There is a factory, it starts working. In order to chew that morsel, a little piece of food, ایک مکمل فیکٹری کام کرنا شروع کرتی ہے، سائڈوں سے پانی نکلتا ہے، زبان کام کرتی ہے، پھر آپ کے دانت کام کرتے ہیں، پھر آپ کا منہ ہلتا ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک، کبھی کسی کو دانت درد ہوا ہے نا، اگر کسی کو ہوا تو اس کو احساس ہوگا دانتوں کی کتنی اہمیت ہے. یہ دانت کتنی بڑی نعمت ہے، جن کے ہاتھوں سے دانت چلے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے دانت کتنی بڑی نعمت ہے. جب تک ہمارے پاس نعمت رہتی ہے اس وقت ہم نعمت کا احساس نہیں کرتے ہیں، ہمیں کیا پتہ نعمت کیا ہوگی. ہم نعمات میں اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جیسے سمندر میں مچھلی زندگی بسر کرتی ہے. یعنی ہر طرف نعمات ہے، ہوا نعمت ہے، سانس لینا نعمت ہے، دیکھنا نعمت ہے، موو کرنا نعمت ہے، ہاتھ اڑاتا ہوں نعمت ہے، آنکھ جھپکتا ہوں نعمت ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. If you count the bounties of Allah سبحانہ وتعالی, you will not be able to count the bounties. Blessings of Allah سبحانہ وتعالی are countless. Countless bounties. You know, sometimes you start looking at the data of computer, right? When you like to buy a computer, you say that capacity of my computer is 3 gigabytes, right? Sometimes 6 gigabytes. Have you ever thought, what is the gigabyte of human being? What is the gigabyte of our mind that keeps that much capacity? Have you ever been on a shop, on a computer shop, that asked, can you improve my memory? You know, this memory can be improved. But there is a memory that Allah subhanahu wa ta'ala has given. You don't go to the shop asking people that, can you improve my memory? There is no shop existing that can give you a SIM card that you can put a SIM card. But there is a SIM card, of course. There is a chip. Inside our body, there is a chip. So let me read Quran. Quran says that a day is going to come, and Allah subhanahu wa ta'ala would say, Iqra kitab. Quran has said that we have a necklace in your necks. There is a necklace in your necks, and we will take that out on the day of judgment. And then angels are going to say, اقرأ كتابك وكفى بنفسك اليوم حسيبا. Today nobody is going to make your accounts. ایسا نہیں ہے قیامت کے دن کوئی حساب کرے گا ہمارا. کسی کو حساب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کہا گیا اپنی کتاب ہے، اپنی کتاب کو پڑھو. دنیا میں تو نے دوسروں کی کتابیں پڑھی ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے تو نے دوسروں کی کتابیں پڑھی ہیں. کبھی کسی کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، کبھی کسی کی برائیوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی کسی کی نقل قرار کر رہا ہے، کبھی کسی کی غیبت کر رہا ہے، لیکن اب کسی دوسرے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب زمانہ ختم ہو گیا، تجھے دوسرے کے اعمال کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ریڈ یور بک، اقرا کتابک وکفا بنفسک الیوم حسیبا. You yourself is sufficient to make your accounts. Make your accounts. If you make our accounts in this world, it's easier. But in another world, it's going to be very difficult. In this world, of course, everything is in our hands. At this time, we can think about that. We can erase our bad qualities. It's becoming just like last few days of holy month of Ramadan. Dekha kitni jaldi guzar gaya. Aise maloom hua jaise palak jhapakne mein guzar gaya, chand dinon mein guzar gaya. Ye mahina tha lekin mahina guzar gaya. Abhi 2 din baki rahe. Zara ehsaas kare apne andar, kya diya isne, کتنی قوت دی اس نے ہمیں، کتنا بوسٹ کیا اس نے ہمیں، کتنی قدرت دے دی ہمیں. What kind of qualities? Again, we can feel that I am human being. I can feel that I am closer to Allah subhanahu wa ta'ala. I can feel that I would like to read Quran. But some of them, they even not tasted month of Ramadan. Believe me, there are those who have not tasted month of Ramadan. They have no taste of month of Ramadan because they have not recited Quran. They haven't been able to read du'as. They haven't been able to speak with Allah subhanahu wa ta'ala. They did not make any connection with Allah. Their communication is iPhone. Their communication is these smartphones. Their communication is not communication with Allah subhanahu wa ta'ala. انہوں نے کبھی خدا سے گفتگو ہی نہیں کی, سیکھا ہی نہیں ہے اس مہینے سے کچھ, پورا مہینہ گزر گیا. اب کف دست ملنے کا زمانہ ہے, لیکن یقین مانیے ابھی یہ آخری دن بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے, انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اگر کسی کو ایک دن مل جائے, ایک رات مل جائے, وہ ایک دن رات بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. کبھی ایک انسان یہ سوچ لے کہ ماہ مبارک رمضان اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے, اور اس کی قیمت کو سمجھ کر ایک لمحے کے لیے بارگاہ خدا میں دعا گو ہو, اے میرے پروردگار میں نے ضائع کر دیے, کتنے مہینے میری زندگی میں آئے, کتنے مہینے ماہ رمضان میری زندگی میں آئے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا, آیت اللہ حسن زادہ عاملی بہت بڑے فلاسفر ہیں, اس وقت حوزہ علمیہ قوم کے ایک پلر کی حیثیت سے ہیں, ایک ستون ہے حوزہ علمیہ قوم کے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی زبانی میں نے سنا ہے, بخدا قسم میں نے اپنی پوری زندگی ایک ماہ مبارک رمضان سے حاصل کی. ماتے ایک ماہ رمضان نے میری زندگی کو بدل دیا. اٹس پاسبل سم ٹائمز جسٹ ون منتھ رمضان, ون منتھ رمضان کین چینج ایوری تھنگ. سو قرآن از سیڈ دیٹ وی سینڈ ڈاؤن آور میسنجرز ٹو دا پیپل دیٹ دے کین ورشپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ون آف دی ریزن دیٹ وی ورشپ از سینس آف تھینک فلنیس, سینس آف تھینک فلنیس, بٹ دیر آر مینی ادر ریزنز. اندر ریزن دیٹ ہیومن بینگ لوز ٹو بی پرفیکٹ, ہیومن بینگ لوز پرفیکشن, وی آل لو پرفیکشن, وی آل لو کمپلیشن, وی آل لو سم تھنگ دیٹ از بیٹر. ایوری ڈے وی لائک ٹو ہیو بیٹر, دس سینس آف بیٹرمنٹ, سینس آف کمپلیشن, سینس آف پرفیکشن. اگر بچے کو کبھی آپ کسی ایسی شاپ میں, ٹوئز شاپ میں بھیج دیں, بچے کو بھیج دیں کہ وہ ٹوئز چوز کر کے لائے, وہ چھوٹا موٹا ٹوئز اس کے ہاتھ نہیں رکھے گا, کبھی چھوٹے موٹے ٹوئز جب اس کو چوز کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, بہترین جو اس کی نظر میں سب سے بہترین ہے اس کو چوز کرنے کی کوشش کرے گا. ایک بچے میں بھی کمال کا تصور ہے, ایک بچہ اپنے بچپن سے لے کر اچھی سے اچھی چیز لینے کی کوشش کرتا ہے. کوئی گاڑی لینے جاتا ہے, کوشش کرتا ہے اچھی سے اچھی گاڑی لے, کوئی کمپیوٹر لینا چاہتا ہے, کوشش کرتا ہے اچھے سے اچھا کمپیوٹر لے. کیوں کرتے ہیں یہ؟ کپڑے اچھے پہننا چاہتے ہیں, مکان اچھا بنانا چاہتے ہیں, ہم بیڈ اچھی لینا چاہتے ہیں, صوفے اچھے لینا چاہتے ہیں. کیوں ہیں یہ؟ کیوں ہیں معلوم ہے یہ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہماری فطرت میں خدا نے کمال کی طرف بڑھنے کا شعور رکھا ہے, حصول کمال کا شعور رکھا ہے.
پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم,
سبحان اللہ.
پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سارا تیرا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. صلوات پڑھ لے ایک مرتبہ, اللہ صل علی محمد. دیکھیں یہ ہمارے اندر ایک کمال کا شعور ہے. وی لائک پرفیکشن, بٹ انفارچونیٹلی وی لائک ٹو ہیو پرفیکشن ان میٹیریلسٹک لائف. وی ہیو بیکم انگیجڈ ان ٹو میٹیریلسٹک لائف. دیر از اے سینس ان آور لائف, دیر از اے سینس ان سائڈ آور لائف, دیٹ سینس اٹ سیز یو ہیو ٹو لائک پرفیکشن. You have to go towards perfection. Love with perfection. This love of perfection, it asks us that you have to get closer to the perfect one, to the perfect being. اس ذات کا قرب حاصل کرو جو باکمال ذات ہے، اس کی بندگی کرو جو باکمال ذات ہے، اس کے سامنے جھکو جو باکمال ذات ہے، بجائے اس کے کہ ہر ایک کے سامنے جھکو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سامنے جھکو، چھوٹی خواہشات کے سامنے جھکو، معمولی انسانوں کے سامنے جھکو، اس کے سامنے جھکو جس کے سامنے جھکنا لائق انسان ہے، اس کے سامنے جھکو۔ وہ ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے۔ دیکھیے انسان خدا کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا ہے، کتنی عجیب بات ہے، خدا کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا ہے، لیکن ہر شے کے سامنے جھکتا ہے، اپنی چھوٹی خواہشات کے سامنے بھی جھکتا ہے، معمولی خواہشات کے سامنے جھکتا ہے۔ دل چاہتا ہے یہ کھا لوں، کھانے لگتا ہے، دل چاہتا ہے یہ لے لوں، لینے لگتا ہے، لینے کے لیے بازار چلا جاتا ہے، سردی ہو گرمی ہو جیسا بھی موسم ہو ہر شے کو چھوڑ دیتا ہے، چل کے چلا جاتا ہے، گاڑی نہ ملے چل کے چلا جاتا ہے، پیسے نہ ہو لوگوں سے مانگ لیتا ہے، بھیک مانگ کے بھی اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو بھیک مانگ کے اپنی خواہش کو پورا کر لیتے ہیں۔ کاش اس کو یہ پتہ چل جائے میری اصلی زندگی یہ نہیں ہے، یہ بھیک مانگنا نہیں ہے، میں اس دنیا میں چھوٹی خواہشات کا غلام بننے کے لیے نہیں آیا، میں اس دنیا میں آیا ہوں باکمال ذات کے سامنے جھکنے کے لیے۔ لہذا چونکہ شعر پڑا تھا، اسی شعر کے جواب میں عرض کرتا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں، اقبال نے کہا ہے، وہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ وہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ یہ ایک سجدہ تو نہیں کرنا چاہتا ہے نا، ایک سجدہ نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ تجھے ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ یو بیکم سلیو آف ایوری تھنگ، یو بو ڈاؤن بیفور ایوری تھنگ، یو ڈو سجدہ بیفور ایوری تھنگ، بٹ ناٹ ٹو لائک ٹو ڈو سجدہ بیفور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہی از دا پرفیکٹ ون۔ Get close to the perfection. Sense of perfection, it is something that asks us to you worship Allah subhanahu wa ta'ala, because He is the perfect one. If you like to be slave, at least be slave of the one who is honorable. Don't be slave of those who are humiliated, those who do not have any value. Don't be slave of the slaves. At least be slave of the master. غلاموں کا غلام بننے سے بہتر ہے انسان ایسے مالک کا غلام بن جائے جس نے خلق کیا ہے۔ ہم غلاموں کی غلامی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات کی غلامی کرتے ہیں۔ آئیے چھوٹی خواہشات کی غلامی سے نکل جائیں اور اس کی بندگی کریں، جس کی بندگی کرنے کو امیر المؤمنین نے فخر کہا ہے، کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا وکفا بی عزا ان تکون لی ربا۔ امیر المؤمنین نے شعر میں ارشاد فرمایا، میرے لیے اس سے بڑا فخر کیا ہے کہ میں تیرا بندہ بن جاؤں، اور میرے لیے اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ تو میرا رب ٹھہرے۔ ہی از دا ماسٹر، بٹ ہی از دا ماسٹر ہو از آنریبل۔ وی سے اللہ کریم، اللہ رحیم، اللہ رحمان، اللہ غفور الرحیم۔ سی آل دیز کوالٹیز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ وین یو بی ہیوملیٹڈ بیفور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یو ول بی آنریبل۔ جب انسان کسی بڑے کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا بھی آنر ہے۔ مثال دیتا ہوں، اگر آپ کسی بیکاری کے سامنے جھک رہے ہوں اور کسی پریزیڈنٹ کے سامنے جھک رہے ہوں، تو اگر کوئی پوچھے بھائی آپ یہ اس کے سامنے کیوں جھک رہے، تو کہیں گے چونکہ پریزیڈنٹ ہے اس لیے جھک رہا ہوں، اس کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے میں نے تعظیم کی پریزیڈنٹ ہونے کی وجہ سے۔ اگرچہ پریزیڈنٹ کی بھی کیا حیثیت ہے، وہ بھی کیا بڑی شخصیت ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر ایک آدمی کسی چھوٹے آدمی کے سامنے جھکے اور ایک بڑے آدمی کے سامنے جھکے, تو بڑے آدمی کے سامنے جھکتے ہوئے اس کے پاس کچھ تو ریزن ہے, چونکہ اس کے پاس اتھارٹی تھی اس لیے میں اس کے سامنے جھک گیا. لیکن اگر ایک آدمی ایک دفعہ تصور کرے کہ دنیا کی ساری اتھارٹیز اگر جمع کر لی جائے تو ایک ذات کی اتھارٹی بنتی ہے, ایک وہ مقام ہے کہ اگر سارے مقامات کو جمع کر لیا جائے, سارے منصبوں کو جمع کر دیا جائے تو ایک ذات کا منصب بنتا ہے, اور وہ ذات پروردگار کا منصب ہے, منصب الہی. صلوات پڑھیں گے تمہارا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان اعبد اللہ, تم اللہ کی بندگی کرو. تو آج ہم نے صرف دو ریزن, دو وجوہات, دو اسباب بتائے کہ کیوں اللہ کی بندگی کرنی چاہیے. اور اگر ہم آخر میں صرف یہ کہہ دوں کہ جب مولا کائنات نے اور آئمہ علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کرنا چاہیے, تو یہ نہیں کہا ہے کہ میں کمال چاہتا ہوں, یہ نہیں کہا ہے چونکہ تو مجھے نعمت دیتا ہے میں تیری بندگی کرتا ہوں, بلکہ ان کے نزدیک ایک اور تصور ہے جو اس سے بھی بلند تر تصور ہے. میں صرف تیری بندگی اس لیے نہیں کرتا چونکہ مجھے نعمتیں دیتا ہے. یہ جو نعمتیں دینے کا تصور ہے یہ اصل میں کاروباری تصور ہے. چونکہ میں کاروباری ہوں مجھے ملتا ہے لہذا شکریہ ادا کرتا ہوں. کبھی کسی کا تصور یہ ہو سکتا ہے چونکہ وہ کل قیامت کے دن ممکن ہے عذاب کرے, یہ بھی خوف سے تصور ہے, ایک خوف زدہ کا تصور ہے, ایک خائف کا تصور ہے. لیکن اہل بیت اطہار جب اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اے پروردگار ہم نے تجھے لائق عبادت پایا لہذا بندگی کرتے ہیں. تجھے لائق عبادت پایا, کبھی تو صرف اس کے لیے تجھے با کمال پایا تیری بندگی کی ہے, تجھے با عظمت پایا تیری بندگی کی ہے, تجھے با شرف پایا تیری بندگی کی ہے, تو سبحان ذات ہے تیری بندگی کی ہے, تو نے کائنات کی ہر شے کو خلق کیا تو مالک ہے لہذا تیری بندگی کی ہے, ہم نے تیری صفات کو دیکھا تجھے لائق عبادت پایا ہے تیری بندگی کی. ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت, دوسرا مشن انبیاء علیہ السلام کا یہ تھا کہ انسان تاغوت سے اجتناب کرے, ٹو ریفرین فرام تاغوت. واٹ اٹ مینس تاغوت؟ تاغوت, تاغوت از اے عربک ٹرم آف کورس, اٹ مینس وائلیٹنگ فرام سم تھنگ, وائلیٹنگ فرام سم تھنگ. یو نو سم ٹائمز یو پٹ واٹر ان اے پاٹ and put on fire, then it starts boiling, and sometime it violates from itself. کبھی یہ ابل کر پانی باہر نکل جاتا ہے. یہ جو ابل کر برتن سے باہر نکلنا ہے اس کو کہتے ہیں تاغوت. تاغوت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک شے اپنی حد سے باہر نکل جائے, اپنی حد سے تجاوز کر جائے, when something gets out of its boundaries, when it gets out of its limits, then it becomes taghut. It can be anything. Pani kabhi tughyan kar sakta hai, insaan taghut ho sakta hai, kabhi dusri ashya mein tughyan paida ho sakta hai. Lekin Quran Kareem ne kaha hai wajtanibu taghut, اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنی حدود میں رہے, اگر ہماری خواہشات اپنی حدود میں رہیں, اگر ہمارے ڈیزائرز اپنی حدود میں رہیں, تو اللہ کی ذات کے نزدیک ڈیزائر کو پورا کرنا مشکل نہیں ہے. ڈیزائر کو حدود کے اندر, خواہشات کو اپنی حدود کے اندر. If everything stays in its limit, inside its limits, then there is perfect. There is no problem. Allah subhanahu wa ta'ala wants us that we complete our desires. Kulu wa shrabu, eat and drink. Wala tusrifu, do not violate, do not waste. Wasting is violation. اسی طرح باقی جتنے بھی احکام اللہ نے ارشاد فرمائے وہاں پر ساتھ لمٹ بیان کی، فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن اسراف نہ کرو. دیکھا، یعنی خدا نے اپنے حقوق کے متعلق بھی جب ارشاد فرمایا وہاں پر بھی ارشاد فرمایا میری راہ میں خرچ کرو لیکن اسراف نہیں کرو. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ کبھی اپنے بیوی بچوں کے مال کو اٹھا کر راہ خدا میں دے دیں، نہیں، یہ اسراف. خدا نے حکم دیا تم اپنے بیوی بچوں کی نگرانی کرو، ان کی ضروریات پوری ہونی چاہیے، اس کے بعد خدا کی راہ میں خرچ کرو. حتیٰ یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس پانی موجود ہو، حکم شرعی کو عرض کرنے کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، حکم شرعی ہے، اگر آپ کے پاس پانی موجود ہو، آپ ایک صحرا میں ہیں، آپ کے ساتھ کتا موجود ہے اور نماز کا وقت ہے، آپ کے پاس دو آپشن ہیں، وضو کے ساتھ نماز پڑھیں یا کتے کو پانی دے دیں. پانی اپنے لیے بچائیں پینے کے لیے یا وضو کریں. حکم شرعی یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ پانی بچا کے رکھے تاکہ کتا پیاسا نہ ہو، تاکہ خود انسان پیاس سے مرے نہیں. انسان کو پانی بچانا چاہیے تاکہ وہ ایک حیوان کو باقی رکھ سکے. اللہ کے نزدیک ایک حیوان کی بھی قیمت ہے. حیوان کو مارنا جائز نہیں ہے بغیر کسی وجہ کے، مگر یہ کہ ایک ایسا حیوان کہ جو حیوان مضر ہو، کبھی نقصان دہ ہو جائے، کبھی ایک حیوان بھی اگر طاغوت بن جائے، وائلیٹ کرنے لگے، تو پھر اس کو مارنا جائز ہے. لیکن جب تک وہ اپنی حدود میں رہے اس وقت تک اس کو مارنا جائز نہیں ہے. اللہ نے اس کے لیے بھی ایک قیمت رکھی. یہاں پر وضو کرنے کے بجائے تیمم کرے، انسان کے لیے واجب ہے تیمم کرے. ایک اور مسئلہ جس کو عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں. نماز میں کھڑے ہونے میں ایک شرط ہے، اس کو کہتے ہیں تمانینہ، دیٹ مینس اسٹینڈنگ اسٹل. تمانینہ دیٹ مینس اسٹینڈنگ اسٹل. نماز میں ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں مثلا ایک دفعہ پاؤں ہلا رہا ہو، مثلا اس طرح کر رہا ہو، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، یا مثلا بعض اوقات ایک آدمی پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ نہیں کر سکتے. آدمی ہل نہیں سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں ضرورت کے مطابق بھی ہل نہ سکتا ہو، کبھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے، ہاتھ نیچے بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ ایسا نہیں کہ ایک مسلسل کوئی کام کر رہا ہو. مثلا بعض لوگ اگر فرض کریں کچھ اس طرح کی حرکات کرنے لگے، یہ حرکات جو ہے یہ نماز کو باطل کر دیتی. اگر ایک آدمی ان حرکات کو مسلسل کرے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مستقل کھڑے ہوں اور اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کو ضرورت کے مطابق حرکت دیں، اس سے زیادہ حرکت نہیں دے سکتے، جائز نہیں ہے، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی. حکم یہ ہے اگر ایک آدمی افعال کثیرہ کرے، زیادہ کام کرنے لگے، کئی قسم کے کام انجام دے لگے، کبھی پاؤں اٹھا رہا ہے، کبھی ہاتھ اٹھا رہا ہے، کبھی وہ مختلف اطراف میں دیکھ رہا ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اسی طرح سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں، رکوع میں بھی سٹل رہنا ضروری ہے. رکوع میں جب جائے انسان تو مکمل جھک جائے، ایسا نہیں ہے ایک آدمی مثلا رکوع میں جا رہا ہے اور کہہ رہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اگر ایک آدمی کہتا ہے اللہ اکبر اور ایسے بھی جا رہا ہے اور کہہ رہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، یہ نماز باطل ہے. ایک آدمی رکوع میں چلا گیا اور ساکن ہو گیا، پھر کہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، ایک مرتبہ کہنے کافی ہے، ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا کافی ہے. پھر سجدے میں گیا، سجدے میں بھی جب مکمل سات اعضا سجدے میں لگ جائیں، جب ساتوں اعضا سجدے میں لگ جائیں، پھر کہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اگر ایک آدمی مثلا پاؤں کو اٹھائے ہوئے، ایک پاؤں اٹھائے ہے اور سجدہ کر رہا ہے، یہ سجدہ باطل ہے، یہ سجدہ باطل ہے. ساتوں اعضا کا مکمل لگنا، پاؤں میں سے یہ بڑا انگوٹھا جو ہے اس کا زمین پہ لگنا واجب ہے. اگر ایک آدمی مثلاً یہ پاؤں کا حصہ لگا رہا ہے, پاؤں کا نیچے والا حصہ لگا رہا ہے, تو اس کی نماز درست نہیں ہے. اسے چاہیے یہ حصہ, انگوٹھا جو ہے اس کو زمین پہ لگنا چاہیے. اسی طرح دونوں ہاتھوں کا مستقل لگنا ضروری ہے. ایک آدمی ایک ہاتھ ایسے رکھا ہوا ہے, ایک ہاتھ ایسے رکھا ہوا ہے, اس کی یہ نماز باطل ہے. اس کو مکمل ہاتھ لگانا ضروری ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. پلیز سے صلوات آل ٹوگیدر.